الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچوں بات چل رہی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس کو مناسب تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا تاکہ موجودہ دور کے جو فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عدم تقلید کا ہے، اور مطلقاً تقلید سے بغض، اور خاص طور پہ اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آ جائے تو اس کے ساتھ پھر حسد بھی شروع ہو جائے، ان باطنی بیماریوں کے دور ہونے کا بھی کچھ علاج عرض کیا جائے. تو اس تفصیل میں اہل مدینہ کے جو مدرسے تھے اور جو علمی مراکز تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی درسگاہ اور ان کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دنیا میں یہ ایک نرسری لگا دی تھی، اور ان میں تقریباً 100,000 کے قریب آدمی تو وہ تھے جنہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست احادیث کو سنا بھی تھا، اور اسی طرح دیکھا بھی تھا، اور پھر وہ روایات آگے کو کسی نہ کسی سے بیان بھی کرتی تھی. اگر اس کو بھی تعلیم کا درجہ دے دیا جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کا مقتدی بنایا تھا. چنانچہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو بہت بلند مقام رکھتے تھے، اور اگر اسی دائرے کو وسیع کر لیا جائے تو سیدنا علی، عبد الرحمن ابن عوف، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ، حضرت ابو ذر غفاری، عبداللہ بن سلام، یہ سلام نہیں ہے، سلام ہے، زید بن ثابت، اور حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، عبادلہ اربع. عبادلہ اربع کا مطلب چار عبداللہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن مسعود، یہ چاروں عبداللہ. ام المومنین، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، ابو سعید خضری، حضرت سعد، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ سب کے سب اپنی جگہ پہ علم کے تناور درخت تھے، اور بہت گھنے سائے تھے ان کے، اور امت نے حقیقت میں انہی سے علم لیا ہے، اور اسی لیے یہاں پہنچ کر اہل تشیع اور اہل السنہ کا بہت بڑا اختلاف اور خلیج بہت بڑی حائل ہو جاتی ہے، کہ ہم ان سب حضرات کی صحیح ترین روایات کو دین میں حجت سمجھتے ہیں، اور ہم اپنا دین ان سے لیتے ہیں اور ان کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ اہل تشیع ان حضرات میں سے بہت سے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ گمراہ سمجھتے ہیں بلکہ ان پر کفر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک سوائے اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم و وَقَسَّرَ اللَّهُ سَوَادَهُمْ، اور ان کی اولاد کے علاوہ کسی سے روایت قبول نہیں کرتے، ہم ان کی روایت بھی لیتے ہیں، ان کی روایت بھی لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بڑے بڑے اکابر صحابہ، مثلا ابو ذر غفاری ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، انس ابن مالک ہیں، ام المومین حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ وغیرہ، ان کا وہ مقام نہیں ہے جو یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ ہم ان لوگوں کو بہت بلند پایا سمجھتے ہیں جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو سارے سمندر آ کر ملتے چلے جاتے ہیں، ابراہیم نخعی پہ اور اسی طرح اسود پہ، علقمہ پہ، جتنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد ہیں، ان کے بارے میں دو چشموں سے انہوں نے فیض پایا ہے، کوئی کلام نہیں ہے، ہم ان سے دین لیں گے۔ اور جو تنہا صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے علم لیتے ہیں، پھر ہم اس کو پرکھیں گے کہ یہ روایت علی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مقام اور ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم ضرور قبول کریں گے، نہیں ہے تو پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے حنفی فقہ کا، اہل السنہ کا۔ تو اپنے آپ کو پہچانو کہ کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انصار اور مہاجرین کو جمع کر لیا تھا، اور آپ یہ سن کے شاید حیران ہوں بچوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ایسے ہی نہیں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دے دی ہو، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا تھا، شورا بنائی تھی، اور شورا ہی نے منظوری دی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مائے اس اختلاف کے جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے انہیں تھا۔ حضرت عمر شورا میں شامل تھے، علی شامل تھے، عبد الرحمن ابن عوف، معاذ ابن جبل، عبی ابن کعب اور زید ابن ثابت، یہ سارے لوگ شامل تھے، اور یہ جو بچے تھے اس وقت عبداللہ ابن عباس وغیرہ، ان حضرات سے بھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مشورہ لیا کرتے تھے، خلافت عمری جو ہے رضی اللہ عنہ اس کا بھی مشورہ کر کے ہی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ بلا کے پوچھا حضرت عثمان سے اور بہت سوں سے کہ عمر کو خلیفہ بنا دوں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تو حد ہو گئی، کہا ابن مسعود عمر کو خلیفہ بنا دوں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اللہ سے ڈرئیے، آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، مطلب یہ کہ وہ بہت سخت ہیں، آپ کس کو خلافت دے کے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئے تھے نا، تو فرمایا تکیے دو، تکیے لگائے گئے اور سنبھل کے بیٹھ گئے، کمر کے پیچھے تکیے رکھے گئے تھے، ہاتھوں کے نیچے بھی، اور فرمایا کہ عبداللہ، اللہ اور عمر دونوں کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، اگر خدا مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ اس امت میں اللہ سب سے زیادہ اہل جس آدمی کو سمجھتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ تھی باتیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں بڑا علم تھا۔ معاذ ابن جبل سے پوچھا گیا ان کی وفات کے وقت کہ آپ کے بعد کس سے علم حاصل کریں، تو فرمایا کہ ابو الدرداء کے پاس جانا، سلمان فارسی کے پاس، اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام، چار آدمیوں سے علم حاصل کرنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج سے واپسی ہو رہی تھی، جابیہ کے مقام پہ انہوں نے جو خطبہ دیا تھا، بہت معرکۃ الآراء اور با اصول چیزوں میں سے ہے کہ ان کی خلافت میں کیا تھا، وہ بہت زیادہ شدید رغبت رکھتے تھے کہ کسی طرح میری مملکت میں تعلیم پھیلے اور لوگ لکھے پڑھے، جان کھپا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تعلیم کو عام کرو۔ اس خطبے میں فرمایا کہ اگر تم وراثت کے مسائل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو زید ابن ثابت کے پاس جاؤ اور وہ وراثت کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. فقہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو معاذ کے پاس چلے جانا, اور پیسے چاہیے ہو تو میرے پاس آ جاؤ. یعنی مطلب یہ کہ علم کی تحصیل میں خلافت سے مدد چاہیے ہو تو خلافت اپنے پیسے کو علم پر صرف کرے گی. کیا ذلت اور جہالت کا ٹھکانہ ہے اس امت کا جو اپنی دفاع پر تعلیم سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں؟ ارے لوگ لکھیں پڑھیں گے تو دفاع ہوگا نا, اسلحے سے صرف دفاع تھوڑا ہی ہوگا. کیا اچھی بات, وہ بظاہر جاہل آدمی تھا اور اس نے دربار میں پوچھا کہ دشمن کے مقابلے میں کیا چیز کام آتی ہے؟ نورتنوں نے عرض کیا کہ آپ خود فرمائیں. اس نے کہا اسلحہ. ابو الفضل چپ رہے اور اکبر بادشاہ نے کہا آپ نہیں بولتے. انہوں نے کہا سمجھداری, عقل, تعلیم, تجربہ. تو اکبر بادشاہ نے کہا کیا فضول بات کرتے ہو, اسلحہ نہ ہو تو دشمن سے کیسے لڑو گے؟ ان کا حضرت اسلحہ چلانے کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہوگی, حوصلے کی ضرورت ہوگی. وہ ہی نہ ہو تو اسلحہ کیا کام کرے گا؟ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پیسہ چاہیے علم کے لیے, تعلیم کے لیے, مجھ سے لو. اور خود اتنا علم تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے, ان کی وفات پہ کہا کہ عمر دنیا سے چلے گئے امیر المومنین, اور اگر علم 10 حصے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے تو لوگوں یقین مانو 9 حصے علم, باوجود کہ عمر بھر بیان کرتے رہے 9 حصے تو وہ ساتھ لے گئے, 1 حصہ ہم تک پہنچا. اور پھر فرمایا کہ امیر المومنین کا علم ایک ترازو کے پلے میں رکھو اور ہم سب کا علم دوسرے میں پلے میں رکھو تو عمر کا پلہ زیادہ بھاری ہے رضی اللہ عنہم, جھک جائے گا. وہ موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ عنہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی تھی سمجھنا تو ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے, اور ام المومنین ہمیشہ اس علم پہ جو گفتگو فرماتی تھیں مسائل کو حل کر دیں. اور وہ موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نے اسی لیے کہا, حالانکہ وہ خود بہت صاحب علم تھے, انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس, یعنی ان کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا, یہ 1 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اس لیے بچوں, یہ جو تم سوشل میڈیا میں ہر ایک کی باتیں دیکھتے ہو نا, ان باتوں میں ہوتا کیا ہے؟ مذہب کے نام پہ سیاست چمکانا, مذہب کے نام پہ جھوٹی روایات بیان کرنا, مذہب کے نام پہ اپنی شہرت, سستی شہرت, اور مذہب کے نام پہ پیری مریدی کا جمانا, اور مذہب کے نام پہ جذبات. تم کبھی علم کی طرف آؤ تو تمہیں پتا چلے نا کہ علم چیز کیا ہے. جذباتی تقریریں, مارو, لڑو, یہ کرو, یہ کرو, سیاست فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی, اور جھوٹی روایات. سبحان اللہ, اس پہ تو اتنے جذبات بھڑکتے ہیں. ان 3 چیزوں کے علاوہ رکھا کیا ہے؟ علم کی طرف آؤ تو پتا چلے علم کس چیز کا نام. اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ابن مسعود جو علم بیان کرتے تھے رضی اللہ عنہ, وہ ایک مجلس میرے نزدیک 1 سال کے نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے افضل ہے. مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 6 حضرات پر ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر پہلے بھی بات بیان ہو چکی کہ کن کن کا نام انہوں نے لیا اور پھر ان کو جانچا پرکھا تو 6 میں سے وہ 2 کے علم یا 3 کے قائل ہو گئے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے علاوہ شعبی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. اسی لیے مدینہ منورہ میں بہت درسگاہیں کھل گئیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی درسگاہ مدینہ منورہ سے اٹھ کر کوفہ میں جمی، اور حقیقت یہ ہے کہ کوفہ میں امیر المومنین نے جو علم بیان کیا ہے وہ ان کی زندگی کا بہترین حصہ ہے، گولڈن پیریڈ، اور مدینہ منورہ میں جو ان کا گھر تھا وہاں پہ اس حویلی میں حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے، اور علی بن حسین بن علی یہ نام ہے پورا، علی حضرت زین العابدین، پھر ان کے والد سیدنا حسین شہید کربلا، اور ان کے والد امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تھے، اور یہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین رحمت اللہ کے انتقال ہوا ہے 92 ہجری میں، اور کربلا کے بعد اصل میں انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، 19-20 برس کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ خلافت اور علم دونوں چیزیں ہمارے خاندان میں جمع ہوں، میرے دادا کو دیکھو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، اور جب اپنی خلافت کا دور آیا تو ہنگاموں میں گزر گئی، اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ علم اور خلافت جمع ہو، تو میرے بچوں خاندان والوں بس اپنی حویلی کو اپنی گھر کو تالے لگا لو اور کنڈیاں لگا لو اور صرف علم اور تعلیم پہ کام کرو، اسی لیے جب یزید نے حملہ کرایا ہے اس پہ مدینہ منورہ میں تو سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے سب نے جا کر مدینہ کے گورنر سے کہہ دیا کہ ہمارا ان لڑائیوں میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ہم ایک طرف بیٹھے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، اور ہمیں پناہ دیجیے، وہ دیکھ چکے تھے نا کربلا ان کے سامنے گزرا تھا، نہایت دانشمندانہ، ہم جیسے لوگوں کا یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست فیصلہ کیا، وہ اس سے بلند و بالا تھے، امیر المومنین ان کی اولاد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، وہ اس سے کہیں بلند و بالا تھے کہ ہم جیسے علم سے کورے اور بے بہرے ان کی کسی بات کی تصدیق تک کر سکے، کثرت عبادت تھی، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ مدینہ منورہ میں جمع، اسی لیے بہت سے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ انہوں نے روایات کی، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کی مجلس میں بھی چلے جاتے ہیں حضرت جو آپ سے یقیناً علم میں کم ہے، تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کی مجلس میں اس لیے جاتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ ایسی روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اتنی تواضع اور عاجزی تھی ان لوگ، اور دوسری شخصیت جو صرف علم ہی کہا جا سکتا ہے، باقی تو خیر فضائل بہت زیادہ ہیں ان کے، سلیمان بن یسار تھے، یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، جب بھی عمرے کے لیے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جاؤ حاضری دو تو مکہ کے خارج میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر باقی، حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی ایسی نہیں رہی جن کی قبر باقی ہو، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر شریف باقی ہے، جب بھی عمرے پہ جاؤ کسی بھی فرقے سے تمہارا تعلق ہو، بہرحال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہماری والدہ ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، عمرے پہ جاؤ جب بھی، تو عمرہ تو کرنا ہی ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہا کی قبر کو ڈھونڈ کے وہاں بھی سلام پیش کر، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نکاح میں اتنی جلدی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت ہی میں صرف ایک ہی خاتون سے نکاح کیا ہے، اور وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ تھی، اور یہ نکاح بھی وکالت کے ذریعے ہوا تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا وکیل بنایا تھا، ان کے جو غلام تھے نا سلیمان، یہ اور حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے دونوں ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے، وہاں درس دیتے تھے، سلیمان جو تھے وہ مدینہ منورہ کے ان سات فقہا میں سے ہیں جہاں علم کا نور برستا تھا، اور جس بات پہ یہ متفق ہو جاتے تھے خلافت اس کے خلاف نہیں چل سکتی تھی، خلافت والے ڈرتے تھے کہ کہیں فتویٰ وہاں سے آ گیا نا تو پبلک ہمارا ساتھ نہیں دے گی. یہ سب کے سب حضرات اس مقام کے تھے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی ان سے کوئی شخص مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو کہتے تھے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام سلیمان رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ, اور میرے دور میں میرا خیال ہے ان سے بڑے عالم دین نہیں. بہت وقار. ان دونوں کی مجلس کہاں ہوتی تھی؟ یہ طبقات بن سعد میں دیکھنا. یزید بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان اور علی رضی اللہ عنہما میں نے دونوں کو دیکھا ہے, بین القبر والمنبر, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور منبر کے درمیان ان کی مجلس ان کا مدرسے کی جگہ تھی. الى ارتفاع الضحا, صبح و فجر کے بعد جو پڑھانا, لوگوں کو مسائل حل کرنا, سننا سنانا شروع ہوتا تھا تو دوپہر بلند ہو جاتا تھا سورج, جیسے 11 بج جائیں, جیسے 12 بج جائیں, اور پھر دن چڑھے تک یہ تعلیم دیتے رہتے تھے. اور جب مجلس ختم ہو جاتی, ختم ہونے کا ہوتا تھا, یعنی صبح نماز کے بعد سے لے کے دوپہر کے چڑھنے تک یہ 6-7 گھنٹے بنتے ہوں گے. جب اٹھنے کا ارادہ کرتے تھے تو عبید اللہ بن ابو سلمہ ان کو حکم دیتے تھے کہ اچھا بھائی یہ ہو گیا تعلیم کا حلقہ, تو اب تم کوئی قراءت کر دو. تو عبداللہ قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ دیتے تھے, بہت اچھی آواز اللہ نے انہیں دی تھی. اور جب وہ سورت پڑھتے تھے تو اس کے بعد یہ دونوں حضرات اور جو باقی حاضرین مجلس تھے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے, سب دعا مانگتے تھے اور پھر اپنے اپنے کاموں میں چل پڑتے تھے. یہ حضرات تھے, یہ سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کا مدرسہ تھا, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مدرسہ, اس کے بارے میں تو ہم نے آپ سرچ کر ہی دیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی علم اصل میں تو عراق میں جمع. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہہ دیا تھا کوفہ والوں سے کہ تم پیسے مانگتے ہو, شام کو ہم نے پیسے کیوں زیادہ دیے ہیں؟ اس لیے کہ شام کو عبداللہ نہیں دیا, عبداللہ جیسا آدمی میں نے تمہیں دیا ہے, پھر اس کے باوجود پیسہ, یہ کیسی بات ہے رضی اللہ عنہ. اسی لیے ابراہیم تیمی کہتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں 60,000 وہ افراد گزرے ہیں جو صاحب فتویٰ تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, 60,000 بچوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں پڑھا سکتے تھے, پڑھا نہیں سکتے. اللہ نے اتنا علم میں برکت دی تھی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو 30 شاگرد, یہ بھی ہو چکی بات. اور پھر ان میں سے 6 سعید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جنہیں حجاج نے قتل کرایا تھا کہ یہ جو کوفہ ہے نا اس میں جگہ جگہ جو تمہیں علم کے چراغ نظر آتے ہیں اور سارا شہر منور ہے علم کے نور سے, یہ سب عبداللہ کے شاگرد ہیں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے خلافت کے کچھ بات فرمایا کہ سارے کوفہ کے علماء کو جمع کرو, آج میں ان سے ظہر کے بعد خطاب کروں گا. ظہر کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا, خلافت کا تھا, اور پھر انہوں نے مختلف سوالات پوچھنے شروع کیے تاکہ وہ اندازہ لگائیں اور جانچیں کہ اس شہر میں علم کا معیار کیا ہے. 300 یا 400 افراد سے انہوں نے پوچھا, سوال پوچھتے تھے پھر کوئی کھڑا ہوتا تھا جواب دیتا تھا, پھر پوچھتے تھے پھر کوئی جواب دیتا تھا, لمبی مجلس. ہر ایک سے پوچھتے تھے تم کہاں کے پڑھے ہوئے, تم کہاں کے پڑھے, تم نے کس سے سنا. اور جب وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ کے شاگرد ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بے اختیار دعا کی اور انہوں نے کہا اللہ عبداللہ کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے انہوں نے اس شہر کو علم کے چراغوں سے بھر دی. یہ لوگ تھے رضی اللہ عنہ. اور ان میں 6 حضرات, اب ہم اس سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں, کتاب الاثار کی طرف سفر ہے نا, تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد اب ہم آتے ہیں تابعین کی طرف کہ تابعین میں کون لوگ تھے. تابعین میں بھی بہت درسگاہیں قائم، مثلاً محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے. ان کے والد منقدر، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ رے بھائی تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی اولاد ہوتی تو میں 10,000 درہم تم کو دے دیتی تاکہ بچوں کو پڑھاؤ. اتفاق ایسا کہ اسی شام کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک دیگ بھیجی بھری ہوئی دراہم کی. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ اپنی باندی سے کہا کہ بھئی تم ادھر آؤ. کہ وہ آئی تو فرمایا منقدر کو بلاؤ. وہ آئے تو فرمایا یہ باندی بھی میری ہے، میں تمہیں دیتی ہوں، لے جاؤ اور 10,000 درہم بھی اس دیگ سے نکال اور دعا دی کہ اللہ تمہیں اولاد دے. یہ جو باندی ام المومنین رضی اللہ عنہ نے دی تھی، اس سے پھر ان کے بیٹے تین ہوئے. محمد ایک نام رکھا تھا، دوسرا عمر اور تیسرے ابوبکر تھے. یہ تینوں بھائی عروج بہت کمال کا علم حاصل کیا، پیسہ جو حلال کا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا، اور ان کی دعا اور محمد بن منقدر کی ایسی مجلس ہوتی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس میں آتے تھے سنتے تھے. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ نے کہا کہ وہ سچائی کی کان تھے، ہم نے کبھی محمد بن منقدر سے جھوٹ نہیں سنا، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور لوگ اس پہ بات نہ کریں، بس ہم نے اس کو دیکھا محمد کو رحمہ اللہ جب کہہ دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سب چپ ہو جاتے تھے، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ وہ جانتے تھے یہ اتنے سچے آدمی. آپ جانتے ہیں ان کے شاگردوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، امام مالک ان کے گھر جاتے تھے سننے رحمہ اللہ. محمد نے خدمت کی تھی بہت زیادہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات تھوڑی دیر میں ہی ہو گئی تھی، تو یہ ان کے خادم تھے بہت. تو انہیں کہا محمد کہو کوئی تمنا، کوئی خواہش، میں آخری لمحوں میں ہوں، میرے بس میں ہو تو پوری کر دوں. کہا حضرت صرف ایک بات ہے کہ آپ ابھی وفات ہو جائے گی، آپ نے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہے اور میں نے آپ کی خدمت کی ہے، بس میری یہ خواہش ہے کہ روح مبارکہ سے جب ملاقات ہو تو میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں. یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ مدارس کا سلسلہ وہاں سے چلا ہوا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. اب اگر تابعین پہ بات کرنا شروع کروں تو پھر اس کے لیے بھی 1 سال 2 سال چاہیے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے 2 معاملات میں بہت کرم فرمایا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ان سب چیزوں کو چھین لے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ رضی اللہ عنہم، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے خاص طور پہ ان چیزوں کا علم عنایت فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مدینہ رضی اللہ عنہم اور مدینہ منورہ، اس کی تاریخ بچوں ہم سے زیادہ کون ہے جس زمانے میں جانتا. اللہ کا شکر، اللہ کا 1000 بار شکر ہے، اور وہ اس سے بے نیاز ہے کہ ایک لمحے میں سب چیزیں واپس ہو جائے اور انسان کا پتہ نہیں پھر ایمان بھی باقی رہے یا نہ رہے، ولیعذ باللہ. لیکن اللہ نے ان کا علم دیا ہے کہ یہ لوگ کون تھے. اب تابعین کی لمبی فہرست ہے، ان کے اپنے اپنے حلقے تھے، انہوں نے وہاں پر شابی کا نام سنتے ہو کئی مرتبہ، ان کا اپنا حلقہ تھا، اور یمنی تھے، یہ ہمدانی تھے، انہی کا ایک قبیلے کے افراد یہاں آ گئے تھے کشمیر میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے، اور شابی نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا. مدینہ منورہ میں حکومت کے ظلم سے بھاگ کے تشریف لے آئے تھے اور عبداللہ ابن عمر کے ساتھ 10 مہینے رہے، اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے مدرسے میں پڑھا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو انہوں نے جہاد کی باتیں شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غزوات بیان کیے تھے۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر ادھر سے گزرے تو خاموشی سے کھڑے ہو کے سنتے رہے، اور پھر فرمایا کہ لوگو، یہ شابی ایسے بیان کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ان غزوات میں، لیکن جس طرح یہ بیان کرتا ہے یہ میرے بھی علم میں اضافہ کرنے کی چیز ہے۔ اسی جگہ جہاں وہ رہتے تھے، بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مکان تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ انہوں نے جاتے دیکھا بازار، تو ان کا کہاں جا رہے، ان کا تجارت کے لیے، ریشمی کپڑے کی تجارت کرتا ہوں۔ تو شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا ابو حنیفہ ہمارے پاس آؤ، یہاں آ کے پڑھا کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے استاد یہی تھے، شابی رحمۃ اللہ۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی مجلس میں جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اور جب اٹھتے تھے حدیث کے بیان سے، سیرت کے بیان سے، کسی سے، تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، واشہد ان الدین کما شرع، میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ دین وہی برحق ہے جس کو آپ نے بیان فرما دیا، واشہد ان الاسلام کما وصفا، اور اللہ اسلام وہی ہے جس کی تعریف آ گئی کتاب و سنت میں، وہ اشہد، اور میں اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ ان الکتاب کما انزلا، اللہ تیری کتاب ایسے ہی ہے جیسے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی، اور اللہ باتیں وہی ہیں جیسے کہ بیان کر دی گئی، وہ اشہد ان اللہ هو الحق المبین، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ برحق ہے، کھلی ہوئی ہیں اس کی چیزیں، ذکر اللہ محمد منا، اللہ تعالی سے دعا یہ مانگتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالسلام، اللہ ہمارا سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ وہ روب اور جلال تھا کہ شابی جب درس دے رہے ہوتے تھے تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں تم کتابوں میں دیکھو کہ شابی رحمۃ اللہ کا تذکرہ نکالنا نا سیر الام النبلاء میں، طبقات نساد وغیرہ میں، وہاں مل جائیں گی یہ سب چیزیں آپ کو، کہ اوتذکرۃ الحفاظ میں، تہذیب میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ سب چیزیں وہاں ملیں گی۔ اور 105 ہجری میں انتقال ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 25 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ پورے عالم اسلام میں تعلیم کے علاوہ دھرا کیا تھا، نسل در نسل، نسل در نسل، جس کو پکڑا مدرسے میں، جس کو دیکھا بچے کو ترغیب دی، چلو داخل ہو جاؤ، چلو پڑھ لو، اسی ان کو بیان کرنے بیٹھ جائیں تو سال ہا سال چاہیں گے۔ تابعین کوئی تھوڑی تعداد تھی، سینکڑوں تھے رحمہ اللہ۔ لیکن اس کو چھوڑ کے اب آ جاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری پشت جو حنفی فقہا کی تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شامل کر لو، ایک، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دو، اور ان کے بعد جہاں سے ان کا مسلک پھیلا ہے تیسرے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 6 شاگردوں کا نام لیتا ہوں، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے اور بڑا زبردست حلقہ تھا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان لوگوں میں چنے ہوئے افراد میں سے ایک تھے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اصلاً کوفہ کے تھے، وہیں پہ ان کی ولادت ہوئی تھی، پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس حد تک تعلیم حاصل کی کہ اس زمانے میں قاری کہلاتے تھے۔ قاری اس زمانے میں کسی کا کہلانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علوم میں قرآن کریم پر اس کی تفسیر پر، اس کی سمجھ پر، اس کے پڑھنے میں، اس کی قراءت میں بڑا آدمی جو امامت کے درجے پہ فائز ہو. غالب وہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھی آواز ہو گئی اور یہ ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اچھی آواز کی وجہ سے ہی جب دیکھا کہ لوگ زیادہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے ہیں تو ایک مسجد کی امامت سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی انسان کی آواز کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر علم نہیں ہے نا قرآن کا اس کے پاس، تو لوگوں کا اس مجمع میں زیادہ چلا جانا یہ دوسروں کے علم کی ایک طرح کی توہین ہے. مسجد کی امامت واپس لے لی. کوفہ میں اس شخص میں، علقمہ رحمت اللہ علیہ میں، علقمہ بن قیس نام تھا ان کا، علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک، کوفہ کے فقیہ تھے. یہ دوسرا وصف تھا ان کا جس کو اس وقت کے لوگوں نے فقیہ شمار کیا. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. امام تھے، قرآن کریم کے حافظ تھے، پوری تجوید ایک ایک حرف کو پڑھا تھا، اور بہت بڑے آدمی ہیں. یہ اجتہاد کے منصب پر فائز تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تو بعد میں بات کرتا ہوں. کئی چیزیں ایسی ہیں، علقمہ کو پڑھو تو انہوں نے اجتہاد کیا. کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا اجتہاد ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں پیدا ہو گئے تھے. یہ جو مخضرم جو ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جس جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا ہو لیکن زیارت کی نوبت نہ آئی ہو. تو نخعی قبیلے میں، کوفہ میں، علقمہ رحمت اللہ علیہ کا نام تھا ابو شبل. ابو شبل ان کی کنیت تھی. اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کے چچا اسود تھے، اور ان کے بھائی عبد الرحمن، اور ان کے ماموں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ تھے. تو جس بچے کے چچا اسود ہوں اور جن کے ماموں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ہوں، اس گھرانے میں علم نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ چچا کی طرف سے بھی علم ملا، ماموں کی طرف سے بھی علم ملا. گھر میں تذکرہ علم کا اور روایات کا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی پیدائش ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے ہجرت کی ہے علم اور جہاد کی خاطر یمن سے، اور کوفہ آ گئے. کوفہ جب پہنچے ہیں تو اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دور تھا. بس یہ پھر چمٹ گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. یہ ان کے پہلے شاگرد ہیں. انہوں کہتے تھے میں نے علم بھی حضرت سے لیا اور عمل بھی حضرت سے لیا، اور جو کچھ میں سمجھ پایا وہ انہی کے شاگردوں میں. اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خود صاحب حلقہ ہوئے. پھر انہوں نے حج کے لیے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں یہ، پھر عثمان کے ساتھ، پھر علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے آئے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پھر یہ مدینہ منورہ بھی گئے عثمان رضی اللہ عنہ کی صحبت کے لیے رضی اللہ عنہ. پھر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ میں سلمان فارسی، ابو الدرداء، پھر جہاد میں خالد ابن ولید کے ساتھ، حضرت حذیفہ، خباب، حضرت عائشہ، حضرت سعد، عمار، ابو مسعود بدری، ابو موسیٰ عشری اور معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ، ان سب صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اپنے ماموں کے ساتھ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی گئے تھے، اور بتاتے تھے کہ ماموں کہتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، علم کی مجلس تھی، اور ام المومنین تشریف لائیں اور سرخ لباس پہنا ہوا تھا. بہت لوگوں سے پڑھائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، سمجھے بچوں؟ یہ مقام تھا فاتحہ سے لے کے ناز و ناز تک پورے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہے. پورا قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے. کیا ان کا مقام تھا اور کیسے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. آج چار لفظ بولنے آ جائیں تو قرآن کی کوئی بات کر کے تو دیکھے، کوئی حدیث پہ کوئی بات کر کے تو دیکھے، ایسے کر دیتے ہیں جیسے مطلب ان کے معاذ اللہ استغفر اللہ علم سے کم بات کی ہے. ابراہیم نخعی نے ان سے پڑھا تھا، شعبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اور سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تھی فتویٰ دینے کی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے پی لیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے علقمہ کو، اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا تک عبداللہ کی شخصیت میں ڈھل گئے. شاگرد کہتے ہیں ہم یاد کرتے تھے کہ عبداللہ بھی ایسے ہی بیٹھتے تھے، وہ بھی ایسے ہی اٹھا کرتے تھے، وہ بھی ایسے ہی چلا کرتے تھے. اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں بہت بڑے ائمہ میں سے کہ طلبہ کے گروہ کے گروہ علقمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے دین کی فقہ کو حاصل کرتے. یہ کہتے ہیں نا فقہ کہاں سے آئی، فقہ کا فقہ یہ یہاں سے آئی ہے علقمہ، اور اس سے بھی اوپر ابن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متوافرون، بہت بڑی تعداد صحابہ رضی اللہ عنہ کے بھی زندہ تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ ٹوٹے پڑتے تھے علقمہ کے حلقے میں آنے کے لیے، اور علقمہ جب بات کرتے تھے تو شاگرد کون تھے؟ شعبی، ابراہیم نخعی، یہ تعبیر کے امام محمد بن سیرین، ابراہیم ابن سوید. اب کس کس کے حالات بیان کریں؟ وہنی ابن نویرہ، یحیٰ بن وصاب، یہ سارے مشہور تابعین، یزید ابن معاویہ نخعی، وہ اموی نہیں، وہ واقعہ کربلا والا نہیں، وہ فاسق یزید ولیعذ باللہ وہ نہیں، یہ یزید بن معاویہ انہی کے قبیلے کے تھے. اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبداللہ ابن مسعود کو علقمہ سے اتنی محبت ہو گئی تھی، اتنی زیادہ قرب حاصل ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو علقمہ جو ہے نا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ میرے لیے تو شیر ہے، میرا بچہ، میرا طالب علم، تو مجھے آئندہ سے ابو شبل کہا کرو کہ شیر کا باپ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اس بچے کے نام سے مجھے یاد کیا کرو کہ ابو شبل، میں شیر کا باپ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنے بچوں کو، اپنے طالب علم کو شیر کہیں تو پھر اس کے علم میں کیا شبہ رہ جاتا ہے. علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور اس طرح سے کہ اب قرآن میرے سامنے نہیں ہوتا، میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ صفحہ کیسا تھا، اس کی کتابت کیسے کی گئی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں نا ابن مدینی، ابن مدینی کہتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے چلو، ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ علقمہ سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود کا علم جانتے تھے رحمہ اللہ. اس لیے جب لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات کی تعریف میں ان حضرات کی تنقیص کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہنے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات، ان کی عصمت سے کس کو انکار ہے، مگر جب تم ان حضرات کے مقابلے میں انہیں لا کر ان کی توہین کرتے ہو تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کہاں علقمہ اور بخاری کا کیا مقام ہے علقمہ کے مقابلے میں. علقمہ یہ اتنا علم ان کا بڑھ گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ علقمہ کا علم ہے، اس لیے کہ علقمہ نے سیدنا عمر سے بھی حاصل کیا، علی رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، فلان سے، تو وہاں ساری روایات گویا جمع ہو گئی تھی. اور کسی شخص نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے اتنا علم حاصل نہیں کیا تھا جتنا علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا. زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، اور سب سے زیادہ عبداللہ کا علم علقمہ، اسود، عبیدہ اور حارث نے حاصل کیا تھا. ان کے حالات بھی آتے ہیں. کسی نے ان سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے علاوہ کس سے علم حاصل کیا؟ تو فرمایا حجج تو مع عمر ثلاث حجات، تین حج تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیے ہیں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پھر واپس جانا، تین حج، کئی کئی دنوں کے سفر، اور کتنی مسافتیں طے کی ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور فرمایا وانا رجل، میں بھی قافلے کا ایک فرد تھا، دیکھا کتنی عاجزی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علقمہ اور لوگوں کے درمیان جب نماز ہوتی تھی تو صفیں دیکھتے تھے. ہوا ایک مرتبہ ایسے یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بٹھا دیا تھا کہ تم بھی اپنا حلقہ قائم کرو، تو ایک آدمی آیا اسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، ایک اور آدمی آیا اسے علقمہ نے پڑھایا. جب وہ دونوں آپس میں ملے شاگرد تو انہوں نے کہا اچھا آج حج کے ابواب پر بحث کرتے ہیں، اور یہ کہ شریعت نے کن چیزوں کو حلال اور کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی تم کس کے شاگرد؟ ان کا میں نے علقمہ سے پڑھا ہے. اس نے کہا میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، تم عبداللہ ابن مسعود سے نہیں پڑھے تو بھی تم سمجھو انہی سے پڑھے ہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ تمہارے استاد علقمہ ہی تو تھے جو اپنے چلنے پھرنے تک میں، اور آج جو ہم نے ایک دوسرے کو علم سنایا ہے اس کی تعلیم میں، یہ سب کے سب علقمہ ڈھل گئے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابراہیم نخعی نے کہا کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں پڑھا تو علقمہ سے پڑھ لو. دنیا میں سب سے زیادہ کوئی شخص علقمہ میں ڈھل گیا ہے، عبداللہ میں ڈھل گیا ہے تو یہ علقمہ ہی تو ہیں رحمہ اللہ. عمارہ ابن عمیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ اور تشریف لائے، ان کا قومو بنا، اٹھو آج اس ہستی کی طرف چلیں جو سب سے زیادہ ابن مسعود کا وارث ہے، ہدیم ودلم وسمتن، اپنے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں. فکمنا، ہم اٹھے اور جا کر ہم علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ گئے. یہ سب طبقات ابن سعد میں آپ کو بچوں مل جائے گی. یہاں تک کہ یہ جزیہ تمہیں بڑا کام آئے گا، بھائی غور سے سننا. اسود اور علقمہ کے متعلق پوچھا گیا کہ کون ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں اچھا تھا، علقمہ اچھے تھے یا وہ اسود؟ حالانکہ دونوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ علقمہ افضل ہیں اسود سے، اس لیے کہ انہوں نے جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں تلوار اٹھائی تھی. بس سمجھ جاؤ تم، یہ ہم اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی ہر لڑائی میں حق پر تھے. تو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں رہ کے اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں پر تلوار اٹھائے اور انہیں مارے، یہ چیز کہاں سے کہاں لے گئی. اس لیے جو ناسبی ہیں نا، اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں، اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق کو بڑھاتے ہیں، اس پہ احمد ابن حنبل اور حضرت مولانا عبد الشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے دو حوالے جو ہم کئی جگہ کہہ چکے ہیں اسے سن لینا. فقہا کا شمار کیا شابی نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد اس شہر میں کون کون سے فقیہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی رہنمائی کے لیے کن افراد کو تیار کیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے بحث کر رہے تھے کہ اس وقت دور خلافت میں کون کون کہاں علم میں مصروف ہے. تو لوگوں نے کہا کوفہ کا جب ذکر آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کہ علقمہ، عبیدہ، شرعی اور مسروق، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور یہ پڑھا رہے ہیں سارے. اور ایک بات تو عجیب تھی، یہ ابن سیرین کہتے تھے یہ جو خوابوں کی تعبیر کے امام تھے، وہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، اور دیکھو اللہ نے ان سے علم کا کام لیا، اور سارے کے سارے کوئی نہ کوئی عیب ان میں جسمانی طور پہ، عیب تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب کچھ کمی تھی ان کا، حارث کو دیکھو تو وہ بھینگے تھے، اور عبیدہ کو دیکھو تو ان کے دانت ٹھیک نہیں تھے، اور علقمہ تیسرے تھے، کوئی شک نہیں ہے ان میں، لیکن جسمانی طور پہ کچھ تھا، اور انہوں نے کہا کہ شریح کو دیکھو ان میں بھی یہی چیز تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں عبیدہ جو تھے وہ اصل میں ایک یک چشم تھے، ایک آنکھ نہیں تھی، اور مسروق جو تھے وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کبڑے ہوئے، غالباً پیدائشی طور پہ ہی کبڑے تھے. اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے، اب بتا دیں تو شاید یہی ہو کہ وہ ایک ٹانگ نہیں تھی، اور شریح جو تھے ان کے سر کے بال ہی اڑے ہوئے تھے، اور حارث جو تھے یہ اور عبیدہ دونوں ایک ایک آنکھ تھی، سب کے سب جسمانی طور پہ معذور، اور اللہ نے سب سے زیادہ کام انہیں سے لیا. اس لیے جو معذور بچے ہوتے ہیں نا، یہ خدا کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی کسی کو حقیر تو درکنار، کبھی 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 کسی پہ عیب کی نظر بھی نہ ڈالو. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 60,000 سے زیادہ شاگرد اور ایک سے ایک خوبصورت جوان، اور اللہ نے کام لیا تو کس سے لیا؟ اللہ کام لینے پہ آ جائے تو ہاتھیوں سے کام لے لے، اللہ کام لینے پہ آ جائے تو مچھروں سے لے لے، اللہ کام لینے پہ آ جائے تو اونٹنیوں سے لے لے، اللہ کو کیا ہے؟ اور کرتے کیا تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے شاگرد تھے، لوگوں کو ایک تو قرآن پڑھاتے تھے اور دوسرے سنت کی تعلیم دیتے تھے. علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، ابو میسرہ، عمر ابن شرابیل اور حارث بن قیس، یہ چھ کے چھ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، ایک ایک بات سمجھاتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، اور اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں پہنچی تھی. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ علقمہ اچھے تھے یا اسود، تو انہوں نے کہا تھا علقمہ اچھے تھے، اسود سے زیادہ مقام ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی. شابی کہتے تھے علقمہ اور اسود، ان میں سے اسود جو تھے سوامن قوامن، بہت طویل روزے رکھنے والے، بہت دیر اللہ کے حضور میں کھڑے رہنے والے، رات رات بھر خدا کی عبادت کرنے والے، اور حج تو بہت کرتے تھے، ہر سال ہی حاضری ہوتی تھی. لیکن علقمہ چونکہ ایک ٹانگ نہیں تھی، سفر نہیں کر سکتے تھے زیادہ. اور مرہ کہتے تھے ہمدانی کہ علقمہ خدا کے ان بندوں میں سے تھے جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، اولاد ان کی کوئی نہیں تھی. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ میں نے، ابراہیم نخعی کی روایت ہے کہ علقمہ کہتے تھے میں نے 2 سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، جو 2 سال خلافت میں رہا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب، 2 حج کیے ہوں، 2 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو، دین کا کون سا شعبہ ہوگا جو علقمہ سے رہ گیا تھا؟ کون سا علم ہے جو ان میں منتقل نہیں ہوا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے اس ایک ٹانگ والے معذور بچے سے اتنی محبت تھی کہ ان کے گھر سے ایک مرتبہ شربت پینے کے لیے بھیجا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ علقمہ کو پلاؤ. انہوں نے کہا ایک اور اپنے دوست کے متعلق کہ کہنے لگے حضرت میرا تو آج روزہ ہے، مسروق کو دے دیں. وہ سفارش کی تو مسروق کے سامنے پیالہ رکھا گیا، تو انہوں نے کہا حضرت میرا بھی آج روزہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، یخافون یوما یتقلب فیہ القلوب والابصار، تم سب روزے رکھ رہے ہو اللہ کے ڈر سے، اس دن کے ڈر سے جس دن لوگوں کے دل اور لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس دن کے لیے تم روزے رکھ رہے ہو. اور علقمہ رحمت اللہ علیہ 5 دن میں قرآن پاک پورا کر لیتے، روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے اور علقمہ 7ویں دن پھر شروع کر دیتے تھے. عمر بھر یہ معمول رہا کہ 5 دن میں قرآن کریم پورا کر لیتے تھے، اور اتنا قرآن کے ساتھ تعلق تھا. مسجد میں نماز پڑھائی، اٹھ کے چل پڑے. کسی نے کہا حضرت آپ بڑی مسجد میں نماز پڑھایا کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، پھر آپ سے پوچھیں. انہوں نے فرمایا مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ کوئی میری طرف اشارہ کرے اور کہے کہ یہ علقمہ چاہ رہا ہے، میری شہرت میرا نام مجھے بہت ہی ناگوار گزرتا ہے. کسی نے کہا حضرت فلاں مسجد میں خلافت کے حکمرانی کے لوگ آتے ہیں، وہاں آپ کا درس ہونا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا وہ مجھ سے اتنا دین حاصل کریں گے، اس سے زیادہ مجھے دنیا لے جائیں گے. میں جتنا دین انہیں سکھاؤں گا اس سے زیادہ تو اپنی دنیا میں مجھے شریک کر لیں گے، مطلب غلط فتوے پوچھیں گے، غلط باتیں کریں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علقمہ کے ساتھ تعلق، وہ مستقل ایک بحث، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ عبداللہ قرآن پڑھو. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پہ نازل ہوا اور پڑھوں میں؟ فرمایا ہاں ہاں عبداللہ تم سے سننا بہت اچھا لگتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پہ پہنچا کہ وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کو ان لوگوں پر گواہ بناؤں گا، تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یاد تھا نا کہ مجھے بلایا تھا، مجھ سے تلاوت کروائی تھی، ایک دن فرمایا علقمہ کو بلاؤ اور علقمہ کو کہو مجھ سے قرآن سنائے. وہ حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضرت آپ کو قرآن سناؤں. تو علقمہ کہتے ہیں پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور جب میں فارغ ہوا قرآن کریم کی تلاوت سے تو ان کا ضد نہ، بیٹے کچھ اور پڑھو. اور پھر فرمایا فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ قربان جائیں علقمہ. اور پھر کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اچھی آواز سے جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اللہ اسے خود سنتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ ویسے بھی سنتا ہے لیکن ان کے لیے تو خاص رحمتیں. اسود جو تھے ان کے متعلق بھی آتا ہے، علقمہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ 5 دنوں میں قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے، اور اسود جو تھے وہ 6 دنوں میں، روزانہ 5 پارے. اور عبد الرحمان ابن یزید رحمت اللہ علیہ وہ 7 دنوں میں قرآن پورا کرتے تھے، وہی جو ہے نا کہ فمی بے شوقین، قرآن کریم کی 7 منزلیں، ہر روز ایک منزل پڑھ لینا، یہ کئی جگہ بات ہو چکی. علقمہ کی علمی عظمت کا ایک اندازہ اس سے بھی لگاؤ کہ ایک بچے نے اپنے والد سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اب زندہ ہیں اور آپ والد کیوں ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے اور علقمہ کے پاس جاتے ہیں؟ ان کا بیٹے میں کیا کروں، میں نے علم حاصل کرنا ہے نا میرے بچے، میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آ کر علقمہ سے فتویٰ لیتے ہیں اور وہ آ کر علقمہ سے علم سیکھتے ہیں، تو میں نے سوچا صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت تو ہو ہی گئی، تو علم کے لیے میں اس شخص کے پاس کیوں نہ جاؤں، اس کے دروازہ کیوں نہ کٹکھٹاؤں جہاں وہ خود آ کر دروازہ کٹکھٹاتے. علقمہ رحمت اللہ علیہ اتنے علم کے باوجود، اپنے آپ کو چھپانے کے باوجود اللہ نے ان سے کام لیا. ایک ٹانگ، اپنے گھر میں جانور پالے ہوئے تھے، اور چارہ اس کا بناتے تھے, اور کسی نے آ کے پوچھا کہ علقمہ سے ملنے آیا ہوں, تو اپنی بکریوں کو چارہ ڈال رہے تھے, اس وقت ان کے جسم پہ کیا لگا ہوگا, کپڑے کیسے ہوں گے, تو انہوں نے کہا بھی میں ہی ہوں علقمہ. وہ حیران رہ گیا کہ جس شخص کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے, یہ شخص اتنی سادگی سے اتنی چھپ کے زندگی گزار رہا ہے. شعبی رحمت اللہ نے تو کیا اچھا جملہ فرمایا, ان کے ماموں اور ان کے چچا کو شامل کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں یہ سارا گھر ہی جنت کے لیے پیدا کیا گیا. ان کا علقمہ کو دیکھو, اسود کو دیکھو, اور میں نے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ علقمہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو جو اپنا ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ وہ رکاب پکڑ لیتے تھے. اتنی عزت, اتنا احترام, یہ سب کا سب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کی وجہ سے تھا. اور علقمہ نے وصیت کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بچو میں بیمار ہو رہا ہوں, اب آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے, تو جب میرا آخری وقت آ جائے تو مجھے ہوش رہے نہ رہے مجھے میرے سامنے پڑھتے رہنا لا الہ الا اللہ, اور میرا انتقال ہو جائے تو مجھے فوراً میری قبر کی طرف لے جانا اور لوگوں میں منادی نہ کرنا, لوگوں کو نہ کہنا کہ میرے جنازے میں آئے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین دعوت دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا جنازہ بھی ایسے ہی نہ ہو جائے کہ لوگ زیادہ جنازے میں آئیں اور مجھے کوئی خوشی ایسی طاری ہو جائے. یہ ہیں علقمہ. ابراہیم نخعی علقمہ سے روایت کرتے ہیں, اور علقمہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حدیث کی سب سے اعلیٰ سند یہ ہے, جسے سلسلہ الذہب کہتے ہیں نا بچوں, سونے کی کڑی, سونے کی کڑی یہ. ابو حنیفہ, ان کے استاد حماد, ان کے استاد ابراہیم نخعی, ان کے استاد علقمہ, اور ان کے استاد عبداللہ ابن مسعود, اور ان کے استاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے قوی سند ہوتی ہے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات منصور سے نقل کرتے ہیں, اور وہ دونوں یعنی سفیان ثوری بھی اور شعبہ بھی, یہ دونوں یحیٰ بن قطان اور عبد الرحمٰن ابن مہدی سے, اور وہ دونوں علی ابن مدینی سے, اور علی ابن مدینی وہ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. یہ سب صحیح سند, یا پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند بھی ایسی ہے, وہ کسی اور وقت پہ کریں گے, لیکن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے کہ حنفی فقہ کے بنیادی اراکین جو سمجھے جاتے تھے یہ بھی تابعی. یہ ہیں علقمہ ابو شبن. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دوسرے شاگرد ہیں وہ اسود ابن یزید. اسود ابن یزید بن قیس, یہ بھی اپنے زمانے کے امام تھے. اب خود ہی رشتے جوڑ لینا کہ یہ دو تھے, ایک تو اسود بن یزید تھے, ایک عبد الرحمن ابن یزید تھے. ابو عمر ان کی کنیت تھی, یہ بھی کوفہ ہی میں پیدا ہوئے, کوفہ ہی کے رہنے والے تھے, یہ بعض کا خیال ہے یمن میں پیدا ہوئے تھے. بہرحال بھتیجے تھے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے. یہ سارے کے سارے, ابراہیم کیا اور علقمہ کیا اور اسود کیا, یہ دوسرے شاگرد کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے, اسود نے علم حاصل کیا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیدا ہو گئے تھے, مگر زیارت کا موقع نہیں ملا تھا, مخضرم ہوئے. جاہلیت کا دور, کفر کا زمانہ اور اسلام کا, دونوں انہوں نے پایا, اور انہوں نے علم حاصل کیا تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے, حضرت بلال سے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, حضرت حذیفہ سے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہے ہیں, اور کوفہ میں اسود اور علقمہ ایک سے ایک زیادہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگردی میں تھا. اپنے علم میں, اپنی جلالت شان میں, اور اپنی عبادت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تیسرے شاگرد تھے مسروع، کہ ایک کو رکھو اور دوسرے کو چھپاؤ اور دوسرے کو دکھاؤ اور تیسرے کو چھپاؤ، ہم پلہ لوگ تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں ان کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے اسود نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہی مدینہ منورہ میں حاضر تھے اور حج کیا ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور روایت بھی بیان کی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو انہوں نے دیکھا تھا اور جو چیزیں۔ اور یہ اسود سیاہ پگڑی اور اپنے داڑھی اور اپنے سر کے بالوں پر مہندی رنگتے تھے، جن لوگوں نے دیکھا وہ کہتے تھے بہت خوبصورت انسان لگتے۔ 80 حج کیے ہیں زندگی میں اور عمرے بھی، 80 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں بیت اللہ میں، اور رمضان میں روزانہ 15 پارے پڑھ لیتے تھے، ہر دوسرے دن مغرب اور عشاء کے درمیان قرآن کریم پورا کر لیتے تھے، اور رمضان جب گزر جاتا تھا تو ہر 6 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، 7ویں سے پھر شروع کر دیتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے، بہت پیاس برداشت کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی پیاس برداشت کرتے تھے گرمیوں کے روزوں میں کہ زبان پہ سیاہی آ گئی اور ایک آنکھ جاتی رہی، اور کوفہ سے احرام باندھتے تھے اور سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے یہاں پہنچتے تھے، اور لبیک اللہم لبیک بار بار پڑھتے تھے، اور اتنا زیادہ 80 حج یا عمرے کرنا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ حج کا احرام باندھ رہا ہوں، اللہ عمرے کا، بس خاموشی سے جو کچھ بھی کہنا ہوتا تھا اللہ سے عرض کر دیتے تھے۔ شاگرد پوچھتے تھے کہ حضرت احرام باندھ لیا اب کیا ارادہ ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ میری نیت کو جانتا ہے، بس چھوڑو چلو۔ اتنا اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا، انہوں نے کہا عادت التراب لبیک اللہ، اتنی مرتبہ حاضر ہوں جتنی مرتبہ دنیا میں ریت کے ذرے ہیں۔ اس لیے تلبیحہ جو ہے اس کے الفاظ بڑھائے بھی جا سکتے ہیں، یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلبیحہ میں پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک عدد التراب لبیک، اللہ اتنی مرتبہ حاضر ہوں جتنی دنیا میں ریت کے ذرے ہیں۔ اور اسود تلبیحہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، اور کبھی کبھی بیچ میں کہتے تھے لبیک غفار الذنوب لبیک، اے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات میں آپ کے ہاں حاضر ہوں۔ یہ تھے اسود، وہ کہتے تھے میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے اپنے مالوں کو پاک رکھنا لوگوں، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا، بیمار ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے پھر علم کیسے پھیلے گا، اور بیماریوں سے بچنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں صدقہ کیا کرو، اور فرماتے تھے اپنے دشمنوں سے مت الجھنا، کیونکہ وہی بات علم کی ترسیل کیسے ہوگی، اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ دعا سے کرنا، مال کو بچانا زکوٰۃ ادا کر کے، صحت کو بچانا صدقہ کر کے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد اللہ سے دعا مانگ کے کرتے رہے۔ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ چہرہ مبارک ان کا ایک مرتبہ بالکل پیلا پڑ گیا، تو اطباء نے منع کیا، ان کا حضرت اتنا عبادت میں جسم کو نہ کھپائیں، یہ پیاس کی وجہ سے آپ کا چہرے کی رنگت پیلا پڑ گیا ہے چہرہ۔ وفات کا وقت آیا تو روتے رہے بہت زیادہ، تو کسی نے کہا مالی نہ، کسی نے کہا حضرت ما ھذا الجزع، یہ رونا دھونا کس لیے، یہ جزع کا جو عالم ہے یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا میرا جیسے شخص نہ روئے تو کون روئے۔ واللہ لو اتیت بالمغفرت من لمغفرت بالمغفرت من اللہ، اگر اللہ مجھے معاف بھی کر دے میرے بچوں تو جو گناہ میں نے کیے نا اسی پہ اتنی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے اللہ کے یہاں جاتے ہوئے، اگرچہ وہ مجھے کچھ نہ کہے لیکن شرم آتی ہے کہ کیا منہ دکھاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی اگر زندگی گناہ کے ساتھ گزار رہا ہو اور آخری درجے کا صغیرہ گناہ بھی اللہ اس کا معاف کر دینا، تب بھی شرم کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی ایسے ہی گزر گئی کیا کروں گا، رنگت بدل گئی روزوں کی وجہ سے، چہرے کی اور زبان کی، اور جو اطبات ہاتھ جوڑے ان کا حضرت نہ اتنے روزے رکھے۔ 75 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے، اور آزان سنی، اور اسود رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ سب کام چھوڑ دیتے تھے اور اٹھ کے نماز کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دوسرے شاگرد تھے۔